نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جب ایسے فتنے عام ہو جائیں جن میں انسان کی زندگی کو اور اس کے دین کو خطرات لاحق ہوں تو پھر بہت زیادہ اس امر کی ضرورت ہے کہ انسان اعتزال اور تنہائی کی زندگی بسر کرے اور وہ اختلاط جو خاص طور پہ انسانی دین کے لیے مضر ہو اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرے اور ساتھ ساتھ عمل صالح پر توجہ دے کچھ اعمال صالحہ کا ذکر ہوا تھا جن کو شریعت نے باوجود ان اعمال کے چھوٹا ہونے کے بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل قرار دیا ہے ذکر اللہ کا منہج اختیار کیا جائے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا یزال لسان کا رطبا بذکر اللہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ فتنوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے کیونکہ بعض فتنوں کی یلغار انسان کے دین پر ہوتی ہے, اور کچھ فتنے ایسے ہیں جن میں ظاہری بڑی کشش ہوتی ہے, اور وہ بھی انسان کی گمراہی اور دین سے دوری کا انتظام کر سکتے ہیں. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی بات احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ فتنے ایسے ہیں جن سے قبل تم موت کی تمنا کرو. طبرانی کبیر میں یہ حدیث ہے, تمنا الموت قبل ست, کہ چھ فتنے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان کے ظہور سے قبل تمہیں اٹھا لے. ان چھ فتنوں سے پہلے تم موت کی تمنا کرو. کچھ لوگ یہاں پر دو حدیثوں میں تعارض کی بات کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے روکا ہے, لا تمنا الموت فإن حول المطلع شدید, کہ موت کی تمنا مت کرو کیونکہ مرنے کے بعد جو دوسرا جہان ہے, جو عالم برزخ ہے, اس میں جھانکنے کا منظر ہی بہت ہی سخت ہیبتناک اور دردناک ہے. لہذا موت کی تمنا مت کرو. اور اس حدیث میں ارشاد گرامی ہے کہ چھ چیزوں کے ظاہر ہونے سے قبل موت کی تمنا کرو. یہ کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ ہر حدیث کا اپنی جگہ ایک معنی ہے. موت کی تمنا کی جا سکتی ہے اس تناظر میں جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے, فتنوں سے قبل. جیسے نبی علیہ السلام کی دعا ہے, وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ, کہ یا اللہ جب تو لوگوں میں فتنے مسلط کرنے کا فیصلہ فرما لے تو اس وقت سے پہلے ہی میری روح قبض کر لینا اور مجھے فتنوں سے بچا لینا. ان فتنوں کے ظہور سے قبل ہی میری موت واقع ہو جائے. تو یہاں تمنا کی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایک موت بڑی افضل ہوتی ہے, اس موت کے حصول کی تمنا کی جا سکتی ہے, جیسے شہادت کی موت ہے. صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے تھے اور شہادت کی موت کی تمنا لے کر جاتے تھے, ایسے کئی واقعات. جیسے نبی علیہ السلام نے جب ذوالمجادین کا جنازہ پڑھایا اور یہ دعا کی, اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرض عنہ, کہ اے اللہ میں تیرے اس بندے سے خوش ہوں, تو بھی خوش ہو جا, میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا. تو یہ موت کی تمنا کے محل ہیں, ان صورتوں میں موت کی تمنا ہو سکتی ہے. جس حدیث میں موت کی تمنا سے روکا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی تکلیف کی بنا پر، کسی مرض کی بنا پر، فقر و فاقہ کی بنا پر موت کی تمنا مت کرو. اگر بیماری طول پکڑ گئی تو اس کا علاج، اس پر صبر، اللہ کی طرف تضرع کا راستہ اختیار کرو، موت کی تمنا مت کرو. کیونکہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد جو برزخ کا جہاں ہے وہ اس سے سخت ہو، اور جو دن تمہیں زندگی کے مل جاتے ہیں ان میں توبہ کا امکان موجود ہے، عمل صالح کا امکان موجود ہے. موت سے تو عمل ختم ہو جاتے ہیں، اور جب جان حلق میں اٹپ جاتی ہے تو توبہ کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. تو موت کی تمنا سے اپنی زندگی کا خاتمہ کروا کے ہو سکتا ہے کہ اگلے جہان میں سختیاں ہوں، شدتیں ہوں، اللہ کا عذاب ہو. اور اگر زندگی کے دن باقی ہیں تو ان میں توبہ کا، استغفار کا، اللہ کے ذکر کا اور دین کی طرف رجوع کا امکان ہوتا ہے. تو جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے روکا اس کا اپنا معنی ہے، اور جہاں موت کی تمنا کا حکم ہے وہاں اپنا معنی ہے. تو دونوں محل مختلف ہیں اور یہ تعارض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے فہم کی غلطی ہے جن کے دماغ جو ہیں وہ مفتون ہوتے ہیں، مشبوہ ہوتے ہیں، انکار حدیث کے جراثیم. تو وہ اس قسم کے اعتراضات اور اشکالات پیدا کرتے رہتے ہیں. ورنہ قرآن پاک میں بھی ظاہری طور پہ کئی مقامات پر تعارض موجود ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے، غلطی فہم کی ہے. جیسے اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے اور بعض کو بعض کی فضیلت دی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا لا نفرق بین احد منهم، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے. تو ایک مقام پر تفریق ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور ایک مقام پر تفریق نہ کرنے کا ذکر ہے. بظاہر یہ تعارض ہے لیکن تعارض نہیں ہے، ہر مقام کا اپنا معنی ہے. جہاں یہ بات بیان ہوئی کہ ہم تفریق نہیں کرتے وہاں مراد یہ ہے کہ اصل رسالت میں سب اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے میں، اللہ کا نمائندہ ہونے میں سب برابر ہیں. آگے چل کر فرق ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے شرف ہم کرامی دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور کسی کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل اللہ کہہ دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے دو لقب دے دیے خلیل اللہ اور حبیب اللہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو فرق ہے فضیلت کا اور اس میں تفاوت ہے، یہ بعد کا فرق ہے. لیکن اصل رسالت میں سب برابر، رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں، سب پر ایمان لانا برابر. ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سب پر ایمان لانا یکساں فرض ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، اصل رسالت میں کوئی تفریق نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں اپنی مشیت سے جس کو جو چاہا مقام دے دیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے کھڑے ہیں، عرش کا ایک پایا پکڑ کر اسے تھامے ہوئے کھڑے ہیں مجھ سے بھی پہلے. فرمایا کہ لا ادری افاغ قبلی ام جوزی من صعد الطور, مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. یا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی جو ان کی بے ہوشی تھی اس کے بدلے آج کی بے ہوشی سے بچا لیا ہو اور ان کو بے ہوش کیا ہی نہ ہو. یہ ایک فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, حدیث میں آتا ہے کہ اول من یقصی یوم القیامہ, قیامت کے دن سب برہنہ آئیں گے اور سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام شفاعت ہے, مقام محمود ہے, آپ قائد انبیاء ہوں گے, خطیب الانبیاء ہوں گے, امام الانبیاء ہوں گے. دنیا میں بھی آپ کو انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرمایا گیا. یہ وہ درجات ہیں جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے, اس میں فرق ہے, تفاضل ہے اور بعض کو بعض پر فوقیت ہے. لیکن جہاں یہ ذکر ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں, وہاں مراد اصل رسالت. رسول ہونے میں سب برابر, سب پر ایمان لانا فرض ہے, ایمان لانے میں کوئی تفاوت نہیں, کوئی فرق نہیں. تو دیکھیں کوئی تعارض نہیں, لیکن بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے. اور یہ اشکالات وہ لوگ کھڑے کرتے ہیں جن کی عقلیں, جن کے دل مریض ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, بیچارے مسکین ہوتے ہیں اور ترس کھائے جانے کے قابل ہوتے ہیں. تو دین تعارض سے پاک ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ دین قرآن و حدیث اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بڑا تناقض ہوتا, بڑا اختلاف ہوتا. لوگ جو دستور بناتے ہیں ان میں بڑا تناقض ہوتا ہے اور پھر اس دستور کو بحال رکھنے کے لیے ان کو تشریحات کرنی پڑتی ہیں اور مختلف تعبیریں کرنی پڑتی ہیں. اور بعض اوقات ایک فل اسٹاپ پر, ایک کومے پر عبارتوں کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں, لیکن خالق کائنات کا پیغام ہر اختلاف سے اور ہر تعارض سے پاک ہے. تو یہاں بھی کوئی اشکال اور کوئی تعارض نہیں ہے. تو فرمایا کہ تمنا الموت قبل ستن, کہ چھ خصلتیں ایسے ہیں کہ ان کے ظہور سے قبل تم موت کی تمنا کرو, اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ خصائل ہمیں نہ دکھائے. اور اگر وہ وقت آ جائے اور وہ خصائل ہمیں دیکھنی پڑ جائیں تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے اور جو ان کے فتنے ہیں ان سے محفوظ رکھے, ان میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھے اور ان سے ان کو دور رکھے. وہ چھ خصائل کون سی ہیں؟ فرمایا ایک امارت السفہا, بے وقوف قسم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائد ہو جائیں گے اور بڑے بڑے عہدے اور منصب انہیں تفویض کر دیے جائیں گے, حالانکہ جو ان کا خلفیہ ہے دین کے تعلق سے بالکل زیرو, اور کوئی ان کا اچھا اور بڑا مقام نہیں ہوتا, لیکن وہ بڑے بڑے عہدوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ چیز شر ہی شر ہے. ایسے لوگ اور ان کے فتنے عام ہوتے ہیں اور بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور ایسا ہو کر رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتى يكون اصعد الناس بالارض ركعتنا ركعتين, اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ وقت نہ آ جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے عہدے پر وہ شخص فائد ہو جائے جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو, کمینہ ابن کمینہ. اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ یہ منظر نہ دیکھ لیں. تو ایسے لوگوں کا بڑے عہدوں پر فائد ہو جانا قوموں کے لیے بربادی ہوتی ہے, فتنے ہوتے ہیں, مہالک ہوتے ہیں اور مستقل وہ اذیت میں رہتے ہیں, نفسیاتی اذیتیں, ظاہری اذیتیں, اور ان کا شر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے. تو اس وقت کے ظہور سے قبل تم موت کی تمنا کرو, اور اگر یہ وقت آ جائے تو پھر صبر, استقامت, دین کے ساتھ چمٹے رہنا, اعتزاز اور تنہائی کی زندگی, بہت زیادہ اختلاس سے گریز, دعائیں, اپنی اصلاح, اپنے متعلقین کی اصلاح, اس پر بھرپور توجہ مرکوز کرنی چاہیے. دوسرا, کثرت الشرط, جب پولیس زیادہ ہو جائے اور پولیس کی تعداد بڑھ جائے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. زیادہ پولیس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب امن عامہ دگرگوں ہو جائے, ہر طرف شر ہو, فتنے ہوں, اس کی سرکوبی کی ضرورت ہو, چوریاں ہوں, ڈکیتیاں ہوں, قتل و غارت گری ہو, زنا ہو, مختلف مفاسد ہوں, رشوت خوری ہو, تو پھر ان امور پر قابو پانے کے لیے زیادہ بندوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اس قسم کے بندے سرکاری اعتبار سے شرط یا پولیس کے لقب سے ملقب ہوتے ہیں. جب یہ وقت آ جائے کہ بہت زیادہ پولیس کی ضرورت ہو تو یہ وقت بھی, یہ دور بھی فتنوں کا دور ہوتا ہے. اور آج تو معاملہ ایسا ہے کہ سرکاری پولیس کے علاوہ بھی ہر شخص اپنے لیے علیحدہ گارڈ رکھنے پر مجبور ہے, اپنی حفاظت کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے گھروں کے چوکیدار, محلوں کے چوکیدار اور کاروباری مراکز کے گارڈ رکھنے پر مجبور ہیں. اور یہ کثرت شرط ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ بہت ہی بد امنی ہے اور کوئی ایسا پروگرام نہیں جو سلامتی پر منتج ہو. فتنے ہیں, فسادات ہیں, مہالک ہیں, تو جہاں زیادہ پولیس کی حاجت ہو وہاں اس امر کی غمازی ہوتی ہے کہ حالات مستقر نہیں, پرسکون نہیں ہیں, بلکہ فتن ہیں, تو پھر ان فتنوں سے پناہ ہی طلب کرنی چاہیے. تو کثرت شرط یہ بھی ایک معاملہ ہے. اس سے قبل ہمارے اسلاف کے دور میں پولیس کے محکمے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا. وقت کا حاکم تنہا جا رہا ہے, تنہا آ رہا ہے. آج تو معاملہ ایسا بن چکا کہ ایک حاکم, ایک صدر جب حرکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ تقریباً 10,000 پولیس حرکت میں آ جاتی ہے, اتنی بڑی تعداد. تو یہ علامات قیامت میں سے ہے اور بڑے فتنے کی غماز ہے. سلف صالحین کے دور میں ایسا نہیں تھا اور پولیس کے محکمے کا نام و نشان تک نہیں تھا. آج یہ چیز موجود ہے اور بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. تو یہ چیز فطروں کی غماز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت شرط سے قبل تم موت کی تمنا کرو, اور ایسا دور اگر پا لو تو پھر وہ ساری ہدایتیں جو فطروں کے دور میں ضروری ہیں, جو شریعت نے دی ہیں, انہیں اپناؤ, ان پر عمل کرو, تاکہ تمہیں دین, مال اور عزت کی سلامتی حاصل ہو اور تم فتنوں سے محفوظ رہ سکو اور فتنوں سے اپنا بچاؤ اختیار کر سکو. تیسری چیز, قطعیت الرحم, رشتوں کو کاٹنا, آپس کی ناراضگیاں, رنجشیں. اور جو ایک معاشرت ہے, سیدھا رحمی کے جو راستے اور طرق ہیں انہیں پامال کرنے کی کوشش کرنا. اور اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ایک رشتہ دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے, حتیٰ کہ باپ بیٹوں کو, بیٹا ماں کو, باپ کو, بھتیجا اپنے چچا کو, چچا اپنے بھتیجے کو. یہ آئے دن خبریں آتی کہ قتل تک نوبت پہنچ چکی. اس قدر قطعیت الرحم کا معاملہ عام ہو چکا ہے, اور یہ معاملہ خطرناک ہے, کیونکہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا. اللہ تعالیٰ نے رشتے کو عربی میں جو نام دیا ہے وہ رحم ہے, راحمیم. حدیث میں آتا ہے کہ شق لہو من اسمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رحمان سے, رحمان کو پھاڑ کے رحم کا لفظ بنایا ہے. رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات رحمان اور رحیم سے نکالا ہے. ان دو صفات کو پھاڑ کے، ان لفظوں کو پھاڑ کے رحم کا لفظ بنایا ہے جس کا معنی رشتہ داری ہے. اور قیامت کے دن یہ آئے گا اور اللہ رب العزت کے حقب کو تھام لے گا. حقب جسم کا ایک پہلو جہاں عام طور پہ ازار باندھتے ہیں، اس مقام کو حقب کہتے ہیں. تو رحم رشتہ اللہ کے حقب کو تھام لے گا اور کہے گا کہ یا رب سل من بصلنی وقت عم من قطعنی، جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے. تو یہ معاملہ جب پیش ہوگا اللہ کے سامنے تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جوڑ دے گا جن لوگوں نے دنیا میں رشتوں کا اہتمام کیا، نبھایا، ان لوگوں کو توڑ دے گا جنہوں نے رشتوں کو توڑا. الا یہ کہ توڑنے کے شرعی اسباب نہ ہو. بعض اوقات دین اور دین کے بہت سے تقاضے رشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں، تو وہ چیز ممدوح ہے، قابل تعریف ہے، وہ معیوب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب فی اللہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے ناراضگی پیدا کر لے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک لے، اس نے ایمان پورا کر لیا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اوثق الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور ناراضگی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو. تو رشتہ توڑنے کا کوئی شرعی سبب نہ ہو، بلا وجہ ہو، دنیاوی اسباب ہو، تو پھر یہ رشتہ اللہ کے حقب کو تھام کر اللہ تعالیٰ سے یہ صدا کرے گا کہ یا اللہ جنہوں نے مجھ کو توڑا اسے تو بھی توڑ دے، اور جنہوں نے مجھ کو جوڑا اسے تو جوڑ دے. تو قطعی الرحم بھی اس سرزمین پر بڑے فساد کا موجب ہے اور بہت بڑے فساد کا باعث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت پالو تو تم اس میں ملوث ہونے سے بچو، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اس ہلاکت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. اور چوتھی چیز فرمایا کہ بیع الحکم، حکم کو بیچنا، انصاف کو بیچنا. ایک قاضی یا ایک جج اگر رشوت خور ہو اور اپنے فیصلوں کو بیچے اور فروخت کرے اور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے کرے، اور یہ سارا نظام جس میں وکالت اور پھر قضاء، جج اور وکیل اور جو ان کے متعلقین ہیں سب کے سب راشی بن جائیں، رشوت خور بن جائیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کرو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، ایسے ججوں کا ہمیں منہ نہ دیکھنا پڑے، ایسے وکیلوں سے ہمیں سابقہ نہ پڑے جو سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے، جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور وہ جج جو انصاف کو فروخت کرتے ہیں اور فیصلوں کو بیچتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے سے پہلے ہمیں موت دے دے. اور اگر وقت آ جائے تو ان لوگوں کی جو تباہ کاریاں ہیں اور جو ان کے مہالک ہیں اور جو ان کی ذات کی نحوستیں ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھ کر بچا کر رکھ. ان لوگوں کا شر ہر گھر میں داخل، اور ان لوگوں کی نحوستیں تقریباً ہر شخص کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں. تو بیع الحکم یہ معاملہ جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرو. یہ شر ایک متعدی شر ہے جس سے بچاؤ انتہائی مشکل. تنازعات، معاملات ہر انسان کو لاحق ہیں، کسی کو خانگی امور لاحق ہیں، کسی کو تجارتی، کسی کو معاشرتی، کسی کو معاشی، اور کہیں نہ کہیں کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو ان حالات میں سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کا. اور یہ لوگ بڑے ہی بے رحم اور ظالم ہوتے ہیں جو لوگوں کا مال اس طرح لوٹتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. اللہ پاک نے روکا ہے کہ تم لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ، اس طرح اگر کھاؤ گے تو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہو. لیکن انہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. تو جب یہ مرحلہ آ جائے کہ لوگ فیصلوں کو بیچیں، انصاف کو بیچیں، کسی کی سفارش کرنے کے لیے رشوت طلب کریں، ایک دستخط کرنے کے لیے پیسہ طرف کریں تو اس وقت سے پہلے تم موت کی تمنا کرو ایسے لوگوں کے شر سے جو بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو ان فتنوں اور ان کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کی اللہ پاک سے دعائیں کرو. اور پانچویں چیز استخفاف بالدم, جب انسانی خون سستا ہو جائے اور خون ارزاں ہو جائے. انسانی خون بڑا محترم ہے اور اس خون کی بڑی قیمت ہے. انسان کی حیبت اور حرمت بہت زیادہ ہے. ان دماغکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا و فی بلدکم ھذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جان کو محترم قرار دیا. فرمایا کہ یہ جان اتنی ہی محترم ہے جیسے مکہ محترم ہے, جیسے یہ مقام محترم ہے, جیسے یہ مہینہ ذوالحج کا محترم ہے. اتنا انسان کا خون محترم ہے, یہ تو بڑا ہی قیمتی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ایک مسلمان کے قتل میں پوری دنیا شریک ہو, کوئی سازش کر رہا ہے, کوئی پیسہ دے رہا ہے, کوئی پروگرام میں شریک ہے, اور کوئی عملی طور پہ قتل کر رہا ہے, حملہ آور ہو رہا ہے, اس طرح پوری دنیا کی شراکت اگر ایک شخص کے قتل میں شامل ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا. بلکہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص کسی قاتل کو آنکھ کے اشارے سے بچانے کی کوشش کرے وہ بھی جہنمی ہے. تو انسانی خون بڑا ہی محترم. تو جب یہ خون ہلکا ہو جائے اور انسان کی جان بے قیمت ہو جائے, اس وقت کے آنے سے قبل تو موت کی تمنا کرو. بلکہ قتل و غارت گری جو ہے, یہ تو قیامت کی علامات قریبہ میں سے ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب قتل و غارت گری کی کیفیت یہ ہو کہ قاتل کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کس کو قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے, میرا گناہ کیا ہے, قصور کیا ہے, مجھے قتل کرنے والا کون ہے, جب یہ اندھا فتنہ عام ہو جائے تو فانتظر الدجال اما الیوم اما الغد, تو پھر تم دجال کا انتظار کرنا, وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے. اور دجال جو ہے اس کا ظہور یہ قیامت کی علامات قریبہ میں سے ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے. تو استخفاف بالدم, جب انسانی خون سستا ہو جائے, ہلکا ہو جائے, بے قیمت ہو جائے, اتنی بے توقیری ہو انسان کی جان کی, تو اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو. اور اگر یہ وقت تم دیکھ لو تو ایسے ہر اقدام سے گریز کرو جس کا راستہ انسانی خون کے استخفاف کی طرف جاتا ہے, اور اپنے آپ کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے بچاؤ. یہ بہت ہی تباہ کن فتنہ ہے, اور ایک انسان قیامت کے دن اپنی ساری نیکیوں سے محروم ہو سکتا ہے. وہ شخص جو کسی اپنے بھائی کو تکلیف ہی پہنچا دے اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, قتل کرنا تو ایک انتہائی سنگدلی ہے اور سب سے بڑا جرم ہے. غیبت کر دے, چغلی کر دے, گالی دے دے, اس پہ لعنت برسا دے, یا ایک تھپڑ مار دے, اللہ تعالیٰ قیامت دن انترا پر کھڑا کر دے گا. انسان کی نیکیاں اگر بچی ہوئی ہوں گی تو کھڑا کر دے گا, اور وہاں نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. تو استخفاف بالدم بہت بڑی ہلاکت ہے, اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو. اور اگر یہ وقت مل جائے تو پھر تم شرعی جو ہدایات ہیں ان کو اپناؤ, ان پر عمل کرو, تاکہ تمہارا دین, تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ محفوظ رہ سکے. اور چھٹی چیز یہ ہے, نشو یتخذون القرآن مزامیر. ایک وقت آنے والا ہے, کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزامیر بنا لیں گے. مزامیر کا معنی گانے کی چیز, بس قرآن کو گا گا کر پڑھنا ان کا مشن ہوگا. اور لوگ یقدمون الرجل, لوگ ایک شخص کو آگے بڑھائیں گے, اس کو مقام دیں گے, اس کو عزت دیں گے, اس کو کھڑا کریں گے, اس کو ترجیح اور فوقیت دیں گے کہ تم بیان کرو, تم باعث کرو اور تم تقریر کرو. لیس بفقہم, حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا یا بڑا عالم نہیں ہوگا, ولیکن یغنیہم غناء, لیکن وہ گا گا کر لوگوں کو مشہور کرے گا. تو یہ وقت آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو, کیونکہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ممبر و محراب کی وراثت آئے گی تو عالم تو وہ ہوں گے نہیں, تو پھر وہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا, اور لوگ ویسے ہی ان کے سحر میں مبتلا ہوں گے اور ان کی باتوں کو مانیں گے, کہ فساد کبیر کا باعث ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو پیدا ہو جائیں, جو قرآن کو محض مضامین بنا لیں اور گانے پر اکتفا کریں, راگ اور رنگ ان کا منہج ہو اور ان کا مشن ہو اور لوگ سن سن کر مشہور ہوں, تو فرمایا جب لوگ ان کو آگے کریں, ان کو جد ترجیح اور تقدیم دیں, اس لیے نہیں کہ وہ عالم ہیں بلکہ اس لیے کہ یغنیہم غناء, وہ گا گا کر پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں اور لوگ اس میں مست ہیں, تو فرمایا کہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے, اس کی یلغار انسان کے دین پر ہو سکتی ہے. اور ایسے لوگ ایسے ایسے مسائل بیان کریں گے, موضوعات کا سہارا اور باطل اور جھوٹے قصوں کا سہارا, شرکیہ باتیں اور بدر سے لبریز امور, تو پھر یہ لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جائیں گے. قصیدے اور مختلف نعتیہ اشعار شرک سے بھرے ہوئے, بس گانا ان کا منہج ہوگا اور لوگ اس گانے میں اس کے سحر میں مبتلا ہوں گے. جیسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان من البیان لسحرا, کچھ بیان جادو ہوتے ہیں جو کوئی تعریف نہیں ہے بلکہ جادو کفر ہے اور جادو شر ہے, اور کچھ بیان ان میں جادو ہوتا ہے, یعنی لوگ اس بیان کے سحر میں اس کے جادو میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یہ کوئی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ معرض عیب میں ہے. ایسے بیان کے شر سے اللہ بچائے کہ وہ جادو ان میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے, بلکہ جادوگر کا عمل شخص واحد پر ہوتا ہے, جادوگر کے جادو کے عمل سے ایک شخص متاثر ہوتا ہے جس پر جادو کیا جا رہا ہے, اور ایسے بیان کرنے والے کہ سحر سے لاکھوں لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں, متاثر ہو سکتے ہیں, اور وہ اس کے شر میں مبتلا ہو سکتے ہیں, وہ ایک ہی بات ایسے بیان کر دیں جو شرعی اعتبار سے غلط ہو, اللہ کی وحی سے متناقض ہو, لوگ اس کو پکڑ لیں, اس کو اپنا لیں, اس پر عمل شروع ہو جائے. اور آج تو یہ فتنہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ میڈیا کے ذریعے پیغام لمحات میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, اور یہ سحر دنیا میں اس طریقے سے پھیل رہا ہے جس کی یلغار انسان کی ذات پر نہیں بلکہ انسان کے دین پر ہوتی. اس لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں یہ بات بیان فرمائی ہے, یرفع العلم, کہ علم اٹھا لیا جائے گا, یفش الجہل, اور جہالت پھیل جائے گی. فرمایا کہ علم اللہ اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو لوگوں کے سینوں سے محو کر دے, بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا, علماء یکے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے اور موت کی وادیوں میں پہنچ جائیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جہال کو اپنا مفتی اعظم بنا لیں گے, ان کے فتوے چلیں گے, اور بے علم وہ لوگ ہوں گے اور عدم علم کی بنا پر فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور یہ وقت بہت بڑے فتنے کا باعث ہے, اور یہ موت ہے انسانوں کی, انسانوں کے دین کی, عقیدے کی, منہج کی اور ان کے عمل کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسے لوگ پیدا ہوں جو قرآن کو صرف راگ رنگ کی کتاب بنا لیں, جیسے آج کل حسن قرآت کی محفلیں ہوتی ہیں, ہونا چاہیے, اچھا پڑھنا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ قرآن جو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, لیکن اسی پر اکتفا کرنا غلط ہے. قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا, اس کا فہم, اور قرآن کے بعد احادیث کو پڑھنا تاکہ پیغام رحمان کو سمجھ سکیں, اور صرف پڑھنے پر, حسن قرآت پر اکتفا نہ کی جائے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ لوگ فہم کی طرف توجہ نہیں دیں گے, صرف قرآت کی طرف, اور مختلف جو قراء ہیں ان کی نقالی, ان کے لہجے کو اپنانا, اور اس طرح محافل قائم ہوگی, ان میں دنیا شریک ہوگی, اور بس پڑھنا اور سننا اس پر اکتفا کر لیں گے, اور فہم کی طرف توجہ نہیں ہوگی. حالانکہ قرآن کا جو سب سے اہم تقاضا ہے وہ فہم ہے, اس کی تنفیذ ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور باقی باتیں بھی تبع ہیں, لیکن اولین اس بات کو ہونی چاہیے. تو فرمایا جب ایسے لوگ پیدا ہوں جو قرآن کو راگ رنگ کی کتاب بنا لیں, اور ان کا منہج اور گانا اور راگ رنگ سے کام لینا, اور لوگ ان کو آگے کریں, ترجیح دیں, حالانکہ وہ افقہ نہیں ہوں گے, عالم نہیں ہوں گے, لیکن یغنیہم غناء, وہ گا گا کر پڑھیں گے, گا گا کر سنائیں گے, اور لوگ اسی میں مست ہو جائیں گے اور اس طرح ایک سحر ان کا قائم ہو جائے گا. تو یہ چیز چونکہ براہ راست انسان کے دین کو بگاڑ سکتی ہے, جس کو پیارے پیغمبر نے فتنہ قرار دیا. فرمایا کہ اس فتنے کے ظہور سے قبل تم موت کی تمنا کرو, اور اگر یہ وقت تم پا لو تو پھر تم ایسے فتنوں میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ علم کے نام پر تمہیں جہل مل جائے, اور توحید کے نام پر تمہیں شرک مل جائے, اور سنت کے نام پر تمہیں بدعت مل جائے, اور یہ چیز مہلک ہو سکتی ہے اور بربادی کا باعث ہو سکتی ہے. ایک وائس کو ہم نے سنا جو بڑے ایک دلچسپ انداز سے توبہ کے مضمون پر گفتگو کر رہا تھا, اور بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ فر نصف رات کے بعد یا دو ثلث رات کے بعد آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے, اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے حل میں مستغفر کہ ہے کوئی بخشش کا طالب. تو بیان کرتے کرتے وہ یہاں تک کہہ گئے کہ ایک بندہ رات کو اٹھے, وضو کرے, توبہ کرے, استغفار کرے, اور کہے کہ یا اللہ میں توبہ کرنے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر آ گیا ہوں, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے معاف کرنے کے لیے اپنا عرش چھوڑ کر آ گیا ہوں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ عرش چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ کے نزول پر حق ہے, لیکن نزول کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. اب اس پر لوگوں نے اتنا اونچا سبحان اللہ کہا, اتنا اونچا سبحان اللہ کہا, اور بحمد اللہ میں نے بعد میں کھڑے ہو کر اس بات کی وضاحت کی کہ یہ بات منہجی اعتبار سے غلط ہے, اعتقادی اعتبار سے غلط ہے. اللہ کے نزول کا معنی کیا ہے؟ اور اللہ کے نزول سے اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا. یہ ہمارے نزول کی کیفیت ہے, ہم کرسی پر بیٹھے ہوں, نیچے اتر جائیں تو کرسی خالی ہو جاتی ہے. ابھی ممبر پر میں کھڑا ہوں, جب میں اتروں گا تو ممبر خالی ہو جائے گا, مگر خالق کائنات کا نزول ایسا نہیں ہے کہ اس کے نزول سے اس کا عرش خالی ہو جائے. اس کے نزول کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. نزول حق ہے, کیفیت معلوم نہیں ہے. اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کی ہر صفت, اس کا ہر فعل ایسا کمال کا ہے جو بندوں کے فعل سے اور اس کی تشبیہ سے بالکل پاک اور محفوظ ہے. تو اس قسم کی باتیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. اگر کچھ لوگوں کا عقیدہ ایسا بن گیا تو پھر یہ تو منہج کی موت ہے, اور ایک بد عقیدگی دل میں داخل ہو گئی کہ اللہ کے نزول سے اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے. تو یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ بن جاتا ہے. اللہ اس سے پاک ہے سبحان اللہ. تو اس طرح فرمایا کہ جب ایک افقہ شخص کو تم موقع دینے کی بجائے ایسے شخص کو دو گے جس کے تم راگ رنگ سے متاثر ہو, تو یہ علامات قیامت میں سے ہے. اس وقت سے قبل تم موت کی تمنا کرو. تو کچھ فتنے ایسے ہیں جن کی یلغار انسان کے دین پر ہے, کچھ کی یلغار انسان کے منہج پر ہے, کچھ کی یلغار انسان کی ذات اور اس کے جسم پر ہے, اور یہ ساری چیزیں آخر کی تیاری میں حائل ہو سکتی ہیں, اور دنیاوی اعتبار سے انسان کی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی تباہ کاری وعدے کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا کہ ان کے ظہور سے قبل تم موت کی تمنا کرو, تاکہ لوگ اپنے آپ کو اس قسم کی فتنوں سے بچا کر رکھیں. اور سب سے بڑا علاج جو ہے فتنوں سے بچاؤ کا, وہ یہ ہے کہ اپنے دور کے کسی ایسے شخص کا انتخاب کر لو جو واقعتا اللہ کی شریعت کا علم رکھنے والا ہو اور منہج کی معرفت رکھنے والا ہو. فتنوں کے دور میں ہمارے بچاؤ کا جو سب سے قوی سہارا ہے اللہ کی ذات کے بعد, وہ علماء ربانیین ہیں جن کے دلوں میں خشیت ہو, جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور اللہ کی وحی کے ساتھ تعلق ہو, جن کا منہج قرآن و حدیث ہو اور اس کے فہم سے مالا مال ہو. ہر دور میں جب بھی فتنہ وبا ہوا, کوئی نہ کوئی مرجع شخصیت موجود رہی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتدین کا فتنہ اور مانعین زکات کا فتنہ, جس کی لپیٹ میں تقریباً سارے صحابہ آ گئے, مگر ابوبکر صدیق نے اکیلے استقامت کا مظاہرہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بقیہ صحابہ کے سینوں کو کھول دیا, حتیٰ تک عمر جیسا انسان تلوار نیام سے باہر نکالے کھڑا ہو گیا. اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے, اس کی شاہراہ کاٹ دوں گا. ابوبکر صدیق نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور کہا کہ عمر تم ان آیتوں کو نہیں جانتے, انک میت وانہم میتون. عمر ان باتوں کو سنو, اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ سارے لوگ فوت ہونے والے ہیں, اس موت میں کوئی فرق نہیں, سب پر آنے والی. عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں مجھے ایسا محسوس ہو رہی تھی کہ ابھی اتر رہی, ابھی نازل ہو رہی. تو ایک مرجع شخصیت موجود تھی, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر اگرچہ وفات پا چکے لیکن دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے, اور کچھ امور آپ نے دوبارہ انجام دینے ہیں, کچھ کام ابھی باقی ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں, وہ کام کر کے آپ دوبارہ فوت ہوں گے. اس موقع ابو بکر صدیق کی استقامت کام آئی, آپ نے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا, ایک موت جو آنی تھی وہ آ چکی. اس میں تردید کی ان لوگوں کی جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر دوبارہ آئیں گے, ایک دفعہ فوت ہو چکے پھر آئیں گے پھر فوت ہوں گے, یہ دو موتیں اللہ کے پیغمبر پر آئیں گی. آپ نے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا, ایک موت جو آنی تھی وہ آ چکی. اور آپ نے فرمایا کہ ایوہ الناس من کان یعبد منکم محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تم میں سے جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہو کہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرے گا تو دیکھ لے اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے, آپ کی میت سامنے موجود ہے, دیکھ لے آ کر اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے. اور معبود تو وہ ہوتا ہے جو حی لا یموت ہوتا ہے, جو ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہیں آتی, جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, جو زندگی عطا فرماتا ہے اور زندگیاں چھینتا ہے اور موتیں جو ہیں وہ مسلط کرتا ہے. اللہ اللہ کی ذات وہ حی لا یموت ہے اور وہی معبود ہے. اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتا تھا یا کرتا ہے جو آئندہ کرے گا تو وہ دیکھے اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے, اور جس پر موت آ جائے وہ قطعاً معبود نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی توفیق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ایک مرجع کے طور پر سامنے آئے, جو سب سے بڑے عالم تھے, سب سے بڑے عامل تھے اور سب سے بڑی معرفت اور منہج کی پہچان کے حامل تھے. عمر جیسے انسان نے اعتراف کیا کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ جو شعور اللہ نے آپ کو دیا, جو منہج کی معرفت اللہ نے آپ کو دی, اس میں میرا بھی حصہ ہوتا. امام مالک کے دور میں فتنہ وفا ہوا اور سارے اس کی لپیٹ میں آ گئے, جبری طلاق کا فتنہ, علماء نے سائن کر دیے, درباری ملاؤں سے سائن لینا کون سا مشکل کام ہے, چنانچہ سب نے سائن کر دیے, اکیلے امام مالک ڈٹ گئے اور اس فتنے کے خلاف جہاد کیا عملی طور پر, اور اللہ تعالیٰ نے اسے استقامت کا رنگ دکھایا. ورنہ پتہ نہیں آج لوگوں کا منحص کیا ہوتا ہے اس تعلق سے. علی بن مدینی کے مطابق امام مالک کا پوری امت پر احسان ہے. امام احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کے فتنے پیدا ہوا تو مرجع شخصیت کے طور پر امام احمد بن حنبل سامنے آئے, امام اہل سنہ, اور اس فتنے کے ڈٹ کے مقابلہ کیا دلائل کے ساتھ, بد زبانی کے ساتھ نہیں. تین چار بادشاہ سزا دیتے دیتے مر گئے مگر وہ استقامت پر قائم رہے, اور استقامت ان کا منحج تھا, ان کا منحج تھا, مگر حکام کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی, برسر عام ان پر تنقید نہیں کی, بلکہ امام احمد ان کا قول تھا وہ امیر المومنین جن کو کوڑے مارتے تھے, امام احمد ان کا قول تھا کہ لو کانت لی دعوت مستجابہ لجعلتہ امیر المومنین, اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک دعا کا اختیار دے دے کہ تم ایک دعا کر لو تو میں ضرور قبول کروں گا, تو میں وہ دعا خود نہیں کروں گا, اس دعا کا حق امیر المومنین کو دے دوں گا جو ان کی پشت پر کوڑے مار رہے. جو اختلافی ایک مسئلہ تھا وہ پر حق ہے, اس میں ان کی استقامت جو ہے وہ بالکل واضح ہے, لیکن باقی امور میں ان کی سمع اور اطاعت اور فتنہ کھڑا نہ کرنا اور علم بغاوت بلند نہ کرنا, بلکہ امت میں جو ایک سکون کا منحج ہے اس کو قائم رکھنا, امام احمد حنبل کا اور سر سال ان کا وطیرہ تھا. امام مالک کا چہرہ سیاہ کیا گیا, ان کو اونٹنی پر سوار کیا گیا, اور پورے شہر کے مدینہ منورہ کا گشت جو ہے وہ کرایا گیا اور چکر لگایا گیا, پورا شہر ان کے پیچھے ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ گدھے پر کون سوار ہے. جب ایک چوک آ گیا بڑا جہاں پر پوری دنیا جمع تھی, امام مالک کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس الاشجعی الانصاری, جس نے مجھے پہچان لیا وہ تو پہچانتا ہے کہ میں مالک ابن انس ہوں, اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں مالک ہوں, مسجد نبوی میں درس حدیث دینے والا میں وہ مالک ہوں. وانا اقول طلاق المکرہ لیس بشیء, میرا منہج اور مسلک یہ ہے کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی، جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اتنی سی بات کہی، حالانکہ دنیا جمع تھی، موقع تھا کہ وقت کے حاکم کے خلاف زبان کھول دیتے، خوب بول سکتے تھے، اور لوگوں کو ان کے حامی، ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی، لوگوں کو برانگیختہ کر سکتے تھے، ابھار سکتے تھے، لیکن اس قسم کی بدامنی پیدا کرنا، عمومی مظاہر میں حکام پر تنقیدیں کرنا، یہ سلف صالحین کا موقف نہیں ہے، وہ اس سے محفوظ تھے، مسلک کے حق بیان کر دیا کہ میرا مسلک یہ ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اس وقت مجھے سزائیں دی جا رہی، اگر مجھے منوانا ہے اور میری گردن جھکانی ہے تو ایتونی بشئین من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میرے سامنے قرآن کی دلیل پیش کر دو یا اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کر دو، بس بات ختم ہو جائے گی۔ تو منہج السلف صالحین، مانا جب بھی فتنہ پھوٹا، کوئی نہ کوئی مرجع شخصیت موجود ہے، جس نے اس مرجع شخصیت سے رابطہ قائم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنے سے بچا لیا، تو علم، علم نافع، یہ ایک نعمت کبریٰ ہے ہر دور کے فتنوں سے بچاؤ کے لیے، کس کی طلب ہونی چاہیے، علماء سے رابطہ ہونا چاہیے، ان پر ناحق تنقیدیں نہیں کرنی چاہیے، ان کی غیبتیں، ان پر الزام تراشیاں، اس سے گریز کرنی چاہیے، ان کی غیبتوں سے ان کی ذات کو نقصان نہیں ہوتا، ان کے منہج کو نقصان ہوتا ہے، یہ ان کا ذاتی نقصان نہیں ہے بلکہ دین کا نقصان ہے، وہ اللہ کے دین کے دائی ہیں، ان کی دعوت کا معاملہ ہلکا پڑ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، ان کی بات بے قیمت ہو جائے گی، تو یہ مہادارائی ان کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ دین کے ساتھ ہے۔ منہج کو سمجھیے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہر فتنے کا جو ایک ادراک ہمیں عطا فرما دے، اس سے بچاؤ کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ سارے اسباب فتنوں سے بچاؤ کے لیے شریعت نے مقرر کیے، اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد۔ یہ پوچھا کہ معوذتین قرآن پاک کی صورت نہیں تھی، کیا انہیں بعد میں قرآن میں شامل کیا گیا؟ نہیں، یہ سوچ غلط ہے، دونوں صورتیں اللہ پاک نے اتاری ہیں اور دونوں قرآن کا حصہ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے قرآن پاک میں موجود ہیں، اس ان کو بعد میں شامل کیے جانے کا جو مسلک ہے یہ غلط اور کمزور ہے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، جو ساتھی کسی اعتبار سے پریشان ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اور اللہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ آج کی جو اپیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ ذمہ داری سندھ کے حوالے سے ہے، جو سندھ کی سطح پر بہت سے پروگرام چلا رہی ہے، مساجد کا مربوط نظام ہے اور بہت سے مدارس کی نگرانی بھی قائم ہے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی سطح پر بہت سے مبلغین اور دعات کا تقرر بھی کیا ہے۔ ان مبلغین کی تعداد 60 ہے جو مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر دعوت کا کام کر رہے ہیں، مساجد کی امامت، خطبات، دروس ان کی ڈیوٹی ہے، اور ان سب کے جو وظائف ہیں یہ بیت المال سے جاتے ہیں، 60 ان کی تعداد، اور کافی یہ ایک بڑا مصرف ہے۔ اس کے لیے آج پہلی بار آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، اس مت کو آپ ذہن میں رکھیں، اور آج بھی ساتھی موجود ہوں گے، تعاون کیجیے، انشاءاللہ یہ دعات تک پہنچے گا اور ان کی دعوت صدقہ جاریہ ہوگی آپ کے لیے، اور جو بھی ان کی دعوت سے متاثر ہوں گے اور دین کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو ان کا عمل، ان کا فہم آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، تو آپ ضرور تعاون کریں تاکہ دعوت کے اس پروگرام کو اور مستحکم کیا جائے اور اچھے طریقے سے یہ پروگرام چل سکے۔ اللہ پاک توفیق بھی دے اور اللہ پاک سب قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم